الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے اس دنیا میں حق کا بول بالا کیا. محترم ناظم کراچی اور میرے انتہائی واجب الاحترام نوجوان ساتھیوں, اس وقت گفتگو کا موضوع قرآن مجید کی ایک آیت پر مشتمل ہے. فلا پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسی دولت کو دیکھنا نصیب کیا. اور آج اس وقت جبکہ ہم جمع ہیں رمضان کے دوسرے عشرے کو, جو رحمت کا عشرہ ہے, اس کو الوداع کہہ رہے ہیں, اور اس کا آخری عشرہ جو آپ سے خلاصی کا عشرہ ہے اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. آج ہی کی رات سے تاک راتوں کا اور رمضان کے آخری عشرے کی اس مبارک راتوں کا آغاز بھی ہو رہا ہے کہ جس کے اہتمام کے لیے اور جس شب قدر کی تلاش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور اس آخری عشرے کی جو رحمتیں, جو برکتیں شب قدر کے نسبت سے نزول قرآن کے حوالے سے آپ سے خلاصی کے عشرے کے نتیجے میں جتنی کچھ اس کی تفصیلات اور فضیلت اور اہمیت ہے, الحمدللہ اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. قدردان وہی ہے جو نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کر لے, اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے, اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے, اپنی پوری عمر کو موت سے پہلے, اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اور اسلامی جمعیت طلبہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں شعوری طور پر ایمان اور احتساب کے ساتھ, فکری اور ذہنی اعتبار کے ساتھ رمضان المبارک کے یہ 20 دن گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی, اور بقیہ زندگی ہماری اسی تقویٰ اور احتساب کے راستے پر گزرے, اور اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے, اسی طرح ہم معرفت الہی, قرب خداوندی اور ایمان کی حلاوت اور لذت کو حاصل کرتے رہیں. در حقیقت گفتگو کا یہ موضوع اسی نسبت رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بڑا پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر 3 طرح کے نفس, 3 طرح کے جذبات, 3 طرح کے خواہشات کو رکھ دیا ہے. ایک نفس امارہ جسے ہم کہتے ہیں, گناہ پر, بدی پر, معصیت پر ابھارنے والا وہ نفس جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں. دوسرا وہ نفس ہوتا ہے کہ گناہ کے صدور کے بعد, گناہ ہو چکنے کے بعد وہ نفس انسان کو ملامت اور شرمندگی سے دوچار کرتا ہے. قرآن نے اس کا نام نفس لوامہ رکھا ہے. اور ایک تیسرا نفس ہوتا ہے جسے ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ان تینوں نفوس کی تفصیل قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ ہم اس نفس کو کہتے ہیں جو راضی پر رضا ہو جائے, جو اللہ کی مشیت کے آگے خوش ہو جائے, جو صبر کا، شکر کا، توکل کا، ایثار کا، قربانی کا، تقوی کا، خدا ترسی کا، محبت کا، خشیت کا، عبادت کا اور اللہ کی بندگی اختیار کر کے راضی پر رضا ہو جانے کا راستہ اختیار کرے. ایسا نفس مطمئنہ اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ بالکل یکسوئی کے ساتھ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اور جس کی پکار یہ ہو کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، اور اس جینے اور مرنے کے درمیان میں جو 60-70-80 سال کی زندگی فلحا ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ایسا نفس مطمئنہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس امارہ کو معصیت سے بچا کر، نفس لوامہ سے گزر کر نفس مطمئنہ کی کیفیت میں داخل ہوا کہ جس کے بعد اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تقویٰ اور احسان کی منزل نصیب ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی روش اختیار کر کے آخرت ہی کو اپنا کیریئر، آخرت ہی کو اپنا مستقبل، اور سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کو اپنی زندگی کا لطف لین بنا لیتا ہے. یہی وہ فلاح کا تصور ہے، یہی وہ کامیابی کا کانسیپٹ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ بات بیان کی کہ فلاح پا گیا وہ شخص، وہ انسان جس نے ایک پاکیزگی اختیار کی، اتنی طہارت اختیار کی، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ذکر اذکار کے اعتبار سے، جذبات احساسات کے اعتبار سے، جب فلاح کا کانسیپٹ، جب نفس کی مطمئنہ کی بات آئے گی تو اس میں وہ تمام چیزیں ادبھت شامل ہیں کہ وہ ساری کیفیات جو اسلام کو مطلوب ہیں، وہ سارے جذبات جو وہ چاہتا ہے، وہ عبادت کی تمام خوشی اور لذت جو اسے مطلوب ہے، اور وہ تمام کے تمام معاملات جس کو وہ پسند کرتا ہے، جب ایک مسلمان اپنے آپ کو اس مقام پر لا ڈالتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے تزکیہ نفس کیا اور اپنے نفس کو بلند اور برتر کیا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات قرآن مجید نے جو بیان کی ہے کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اس میں قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور قرآن میں یہ تفصیلات جس طرح سے آئی ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بات بیان کی گئی کہ فلاح پا گیا وہ شخص، فلاح پا گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اسی طرح ایک مقام پر یہ بات کہی گئی کہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لیا. اسی طرح یہ بات بیان کی گئی کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یہ فلاح کا لفظ سعادت مندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہت بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کامیابی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ضد اور اس کا مخالف جو لفظ ہے وہ خسران ہے، وہ گھاٹا ہے، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے. اور قرآن مجید کا یہ رکوع اور یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کامیابی سے ہمکنار وہ شخص ہوا، فلاح یاب وہ ہوا، سعادت منزل کی، سعادتوں کی منزلیں چھو لے اس شخص نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہ نفس کا تزکیہ انسان کو خسران سے، خسارے سے اور بحران سے، مصائب سے، پریشانی سے، جہنم سے، عذاب قبر سے انسان کو بچا لیتا ہے. اور یہی در حقیقت اسلام کو ایک مسلمان سے مطلوب ہے، اور یہی اس کی نجات کا راستہ ہے. اسلام کی تعلیمات میں یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ ہر شخص کی فلاح کا کچھ نہ کچھ معیار ہوتا ہے، ہر انسان کی کامیابی کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے. اگر ہم بالکل ایک چھوٹے سے بچے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو کھیل رہا ہے اس کی فلاح کا معیار چند کھلونوں کو حاصل کر لینا ہے. اسے چند کھلونے دے دیے جائیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا. اس بچے کا ذہن، اس کی وسعت اس کھلونے پر ختم ہو جاتی ہے. پھر ذرا سا بچہ تھوڑا سا بڑی عمر کا ہو تو ذرا دوسری نوعیت کے مختلف گیمز جو مارکیٹ میں بکتے ہیں اور مختلف قسم کے دل بہلانے کی چیزیں جو میسر ہیں اس کے فلاح کا تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز اسے مل جائے تو وہ گویا کامیاب ہو. ایک طالب علم امتحان میں تیاری کرتا ہے اور امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ میرا کیریئر, میری گریڈ, میری ڈگری, میرے مارک اور میری تعلیمی کیریئر جو ہے وہ اچھا بن جائے. ایک ماں اور باپ ہیں, ان کا بلا کا تصور اپنی اولاد کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا لکھ پڑھ لیں, بہت اچھا کھا پی لیں اور بہت اچھی رہائش اختیار کر لیں تو یہ گویا کامیاب ہے. غرض یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک ایک بلا کا تصور ہوتا ہے. اسلام نے, اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا کا جو تصور دیا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ عذاب قبر سے بچ جانا, رضا الہی کو پا لینا, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا, جنت کا حقدار ٹھہرا لینا, تقویٰ کی زندگی اختیار کر لینا, دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دینا, تقاسم کی اور حب دنیا کی بیماری سے بچ کر کنار کی زندگی بسر کر لینا, سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کو اختیار کر لینا, فرائض کی پابندی کرنا, گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا, اجتماعی زندگی میں رہ کر اجتماعی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا, اور یہ تمام چیزیں مل کر کے اسلام ان تصورات کو بلا اور اس کے معیار کو پائیدار, مستحکم اور ہمیشہ رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا تصور قرار دیتا ہے. دنیا اور آخرت کے موازنے کے ساتھ ساتھ یہ بات مسلمانوں کو بتا دی گئی. یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی مسلمان خدا ترسی کے ساتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ, محبت رسول اور عشق رسول کے جذبے کے ساتھ فلاح کے راستے کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کرتا ہے, اور اس دستگیری میں جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا فہم, اس کا تعلق, اس کا غور و فکر ہے. وہ جو بات حدیث میں آتی ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ اس سے کیا چیز نجات دیتی ہے, آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد. ایک شخص اگر یہ خواہش کا اظہار کرے, اس تمنا کا اظہار کرے کہ میں فلاح پانا چاہتا ہوں, میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, تو اس تزکیہ نفس کی کیا شکل ہو, اس تزکیہ نفس کی کیا پریکٹیکل شکل ہو, اس کا کیا عملی طریقہ ہو, اور اس کے عملی طریقوں میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان جسے ہم نے اور آپ نے قبول کیا ہے یقین کی دولت سے مالا مال. آج ہم اپنی بدامالیوں پر, اپنی کوتاہیوں پر, اپنی لفظشوں پر جتنا بھی غور کریں ایک چیز نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ پر, اس کے رسول پر اور آخرت پر ہمارے ایمان کو وہ یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہے جو یقین کی کیفیت ہمیں اس تزکیہ نفس اور اس بلا کی طرف لے جانے والی ہے. بلکہ اگر میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ کہنے کی جسارت کروں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہم نے اپنا کچھ روٹین سا بنا لیا ہے, کچھ رسمی چیزیں ہیں جسے ہم کر لیتے ہیں اور اسی پر ہم کناس کیے ہوئے ہیں, وہ یقین, وہ جذبہ, وہ کیفیت کہ جو ہمارے ایمان کو حلاوت سے, لذت سے, سرور سے, کیف سے, ذائقے سے, ایک مٹھاس سے ہمکنار کرتی ہے, وہ لذت ہمارے اندر موجود نہیں, اور اس لذت کا فقدان بھی در حقیقت تزکیہ نفس اور اس فلاح تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. یقین پر جب بات چھڑ گئی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں سناتا چلوں. یہ واقعہ ایک مسلمان کا نہیں, ایک مشرک خاتون کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ابتدائی دور ہے اور آپ کریا کریا پوچھا پوچھا اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں راستے میں ایک عورت کو دیکھا. ایک خاتون ہے
جو اپنے گھر کا کل اثاثہ اٹھائے ہوئے چلی جا رہی ہے, اس کے سر پر بھی وزن ہے, اس کے دونوں ہاتھوں میں بھی سامان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اماں کہاں جا رہی ہو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر وہ جواب دیتی ہیں کہ میں مکے سے دور جنگل کی طرف, میدان کی طرف جا رہی ہوں. وہ جواب سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اماں یہ سامان آپ مجھے دے دیجیے, میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اور میں آپ کا سامان وہاں پہنچا دیتا ہوں. وہ عورت وہ سامان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی ہے. اب یہ دونوں چلے جا رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ یہ عورت ذات ہے, تنہے تنہا ہے, نہ جانے کیوں مکی زندگی کو چھوڑ کر وہ جنگل بیابان میں میدان کی طرف اکیلی جا رہی ہے, اور وہ عورت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ مکے کا جاہلیت کا ابتدائی دور کا معاشرہ کہ جس میں ذرا ذرا سی بات پر خاندان کے خاندان قتل کر دیے جاتے ہیں, کہ جس معاشرے میں سول جیسے بچوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا, اس معاشرے کی ثقافت کا اور سختی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ عورت راستے پر یہ سوچتی رہی کہ یہ کون ہے جو میری کتنی خدمت کر رہا ہے. خیر مکے کی سہری زندگی ختم ہوتی ہے, ایک جنگل بیابان اور میدان آتا ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ آپ سامان یہاں پر اتار دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان وہاں پر رکھ دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اماں آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں. وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہ سنا ہے کہ جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اپنے دین سے بے دین ہو جاتا ہے, وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, یعنی وہ اپنے کفر سے ہاتھ دھو بیٹھ کر ایمان لے آتا ہے. مجھے میرا ایمان عزیز ہے, یعنی مجھے میرا کفر عزیز ہے, اور میں اس کفر کے اس ایمان کے تحفظ کے لیے یہاں آئی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اس شخص سے واسطہ پیش آ جائے اور میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کا یہ جواب سنا, ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ عورت ذات ہے, اس کی پشت پر اندھیرا ہے, ظلمت ہے, تاریکی ہے, جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں, اس کے پاس کوئی ہدایت کا سامان نہیں, کوئی اللہ اور اس کا رسول اور اس کا قرآن اور قرآن اللہ کی کتاب کچھ بھی نہیں. وہ عورت پوچھتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں, تو وہ جب یہ جواب دیتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سے آنسو بہنے لگتے ہیں, آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں. وہ عورت سوال کرتی ہے کہ آپ ذرا اپنا بھی تو تعارف کرا دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں میں کیا بتاؤں, جس محمد کے لیے آپ مکے کی شہری زندگی چھوڑ کر یہاں آئی ہیں وہ محمد تو میں خود. یہ سن کر وہ عورت مسلمان ہوتی ہے, کلمہ پڑھتی ہے. یہ سرا پا گیا کہ تزکیے نفس اتنے کر لیا, اس تصور میں جو سب سے بنیادی اکائی ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ فیت ہے, وہ اعتماد ہے, وہ یقین ہے, اور ایسا یقین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن مقدس ہستیوں نے نبیت کہی تھی, انہوں نے جس طرح سے عہد و پیمان باندھا تھا, جس طرح یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ تزکیے نفس اور فلاح اور کامیابی کے راستے سے گزرے تھے, وہی در حقیقت ہمارے لیے مشعل راہ ہے, وہی طریقہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. اس فلاح کے لیے قرآن نے یہ بات استعمال کی کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. یہ تزکیہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے, اور یہ تزکیہ انسان کو کس دولت سے مالا مال کرتا ہے, اس کا ذہن, اس کی سوچ, اس کی فراست, اس کا عمل, یہ تمام کی تمام چیزیں کتنی پروان چڑھتی ہیں. اس کے لیے وہ بڑا مشہور واقعہ جو آپ نے شاید سنا بھی ہوگا اور کہیں پڑھا بھی ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات
میں یہ واقعہ اس نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ اخلاص فی القلب کے ساتھ اور یقین کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ تزکیے کی منزل پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کتنی نصرت, کتنی مدد, کتنی استعانت عطا ہوتی ہے, اور اس کے فہم و فراست, اس کے علم و ادراک میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں مشن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے آپ مظہر ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ اے اللہ تو ہم ہی میں سے ایک نبی کو بھیج جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, نفوس انسانی کا تزکیہ کرے, اور ادیان باطل پر دین حق کو غالب کرے. یہ وہ بنیادی مشن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں پہلی چیز کتاب و حکمت کی تعلیم, کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے نفوس انسانی کا تزکیہ ہے, اور یہ تزکیہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہی کرتی ہے. فیضان رسالت سے ہی یہ تزکیہ ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا وہ واقعہ اس پہلو میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے. بہت اپنی نوعیت کا انوکھا, بڑا دلچسپ اور بہت ہی جامع واقعہ ہے کہ تزکیہ جب ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی فیضان صحبت سے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطر تبادلوں کے لیے ایک انتہائی روشن دشت میں نفیس قسم کا شہد بھر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرماتے ہیں. اس شہد پر اتفاق سے ایک باریک بال پڑا تھا. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس پر صحابہ کرام نے جو جو اپنے اپنے تبصرے کیے ہیں اور ان کا اپنا اپنا جو مقام اللہ کے رسول نے متعین فرمایا ہے, یہ تزکیہ انسان کو کتنی ارفا, کتنی اعلیٰ, کتنی بلند معراج کی چوٹیوں پر لے جاتا ہے, یہ ایک ایک تبصرہ اس کی رمادی کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرے کو محدود کرتے ہوئے چاروں خلفاء راشدین بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ روشن دشت ہے, اس پر نفیس قسم کا شہد رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک باریک بال نظر آ رہا ہے. یہ تین چیزیں بعض حقائق و معارف کی تشریح چاہتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص ذرا بیان کرے کہ اس سے وہ کیا سمجھا. باؤنڈری وال آپ نے فکس فرما دی, کوئی تقریر نہیں کرنی, کوئی فلسفہ بیان نہیں کرنا ہے, تشتری شہد اور بال پر تبصرہ کرنا. اس کے نفس کی نسبت سے میں یہ واقعات کر رہا ہوں کہ کس کس کا کیا کیا مقام ہے اور کس نے کیا تبصرہ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین انسان صدیق اکبر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مومن کے دل میں, مومن کے قلب میں ایمان اس شخص سے زیادہ روشن ہے, ایمان کی حلاوت اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور اس ایمان کو آخری سانس تک باقی رکھ کر لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آتا ہے تو حضرت عمر کا یہ مقام آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, لیکن میں آخری نبی ہوں. اور جس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ان کی حکمرانی کا آج دہریہ بھی نمبر ایک دینے کے لیے مجبور ہے اور قائل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بادشاہت اس شخص سے زیادہ روشن ہے, بادشاہت کرنے کی لذت شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور بادشاہت کرتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت عمر کا تزکیہ نفس اور فلاح کے اعتبار سے
ایک مقام اس بادشاہ کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ علم میں اور حیا میں عثمان کامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علم دین کا حصول اس شخص سے زیادہ روشن ہے, علم دین کا حاصل کرنے کی لذت شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور اس حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آتا ہے تو حضرت علی میزبان ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں. حضرت علی کے شہد میں بال نکل آیا ہے, وہ بڑی عجیب سچویشن میں ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ تذکرہ تو تمہیں کرنا ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مہمان اس شخص سے زیادہ روشن ہے, خدمت مہمان شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور مہمان کی دل جوئی حاصل کر لینا بال سے زیادہ پائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا مضمون سماعت فرما رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا کہ سیدہ تم بھی کچھ کہو گی؟ وہ عرض کرنے لگی کہ کیوں نہیں. انہوں نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں حیا اس شخص سے زیادہ روشن ہے, عورت کے چہرے پر نقاب اور چادر شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور عورت کا اپنے آپ کو نگاہ نامحرم سے بچا لینا بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے, سرکار دو عالم نے تعارف فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں تذکرے کے لیے حاضر ہوا ہوں, راہ خدا اس شخص سے زیادہ روشن ہے, راہ خدا پر چلنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور اس راہ پر چلتے ہوئے استقامت دکھا دینا بال سے زیادہ باریک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا بیان ہے, معرفت الہی شخص سے زیادہ روشن ہے, معرفت الہی کے حصول کی لذت شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور اس کیفیت کو اخفا میں رکھنا, اس کیفیت کو مینٹین کرتے ہوئے چلے جانا بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کا تذکرہ بھی ساتھ لایا ہوں, اور اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جنت اس شخص سے زیادہ روشن ہے, جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں, اپنے آپ کو کل اعتراض سے گزار لینا بال سے زیادہ باریک ہے. یہ واقعہ میں نے کیوں آپ کی خدمت میں پیش کیا؟ اس تزکیے نفس کے حوالے سے, صلاح باغیا کے حوالے سے بظاہر اس واقعے کا کوئی جوڑ محسوس نہیں ہوتا, لیکن اس گفتگو کے عنوان میں اس کا بہت گہرا اور بہت مضبوط سلسلہ ہے. اس بات اور اس نسبت سے کہ فلاح کا, کامیابی کا جو کانسیپٹ اسلام نے بیان کیا, جو جس فیلڈ میں ہے, جہاں پر بھی ہے, جس راستے کو بھی اختیار کیے ہوئے, سب کا ٹارگیٹ, سب کا ہدف, سب کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت کا پیغام ہے, سب کا ہدف رضا الہی کا حصول ہے, اور سب کی منزل وہ فراست ہے, وہ فہم ہے, وہ تفقہ کی دین ہے جو اس فلاح, اس کامیابی اور اس تزکیے نفس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. یہ تزکیے نفس کا پروسیس اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ہم اپنی اس ذہن کی وسعتوں کو پھیلائے نہیں, ہم اپنے اندر ایک کریٹیوٹی اور ایک کامیابی کے لیے جد و جہد کا وہ ولولہ پیدا نہ کریں, اس کے لیے دب و دور کوشش نہ کریں. اس کامیابی کے لیے, اس فلاح کے لیے, اس تزکیے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے نفوس انسانی کا تزکیہ, اور نفوس انسانی کے تزکیے کے عمل کے ساتھ ادیان باطل پر دین حق کا غلبہ, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی کا دور میں نظر آتا ہے. مکی زندگی کے 13 سال, مدنی زندگی کے 10 سال, یہ سارے کا سارا دور آپ اسی پروسیس, اسی عمل اور اسی ترتیب سے آپ نے گزارش کی.